بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه وعن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کا ذکر ہے. مغفر جس کے معنی آتے ہیں خود یعنی لوہے کی جنگی ٹوپی. اس سے پہلے باب آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کا بیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر زرہ پہنی یعنی جنگی کوٹ, اور ایک کے بجائے دو دو آپ نے جنگی کوٹ پہنے, جس کے ذیل میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والا کون ہوگا, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن دو دو جنگی کوٹ پہنے, خود لگائی زرہ پہنی, اور سارے ہتھیاروں سے آپ لیس ہوئے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تشریف لائے. لیکن اتنی بات یاد رہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے, لیکن 100% اعتماد اور توکل اور بھروسہ اللہ ہی پر کرنا ہے. اس لیے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بھی انسان کو نفع نہیں پہنچتا ہے. اس لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے, مگر ہمیں حکم ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں. اس لیے کہ اسباب بھی اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں, لیکن 100% یقین ہونا چاہیے کہ اسباب میں جو اثر پیدا ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے, کیونکہ مسبب الاسباب اللہ ہی ہیں, اور جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کے فیصلے سے ہوتا ہے. اللہ کے فیصلے سے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا, اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ہر وقت ایمان والے کو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. جنگ احد کے متعلق یہ حدیث آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن دو زرہیں پہن رکھی تھیں, پھر جب کفار کا ہجوم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے بہت شدت سے حملہ کیا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, اور لوگوں نے یہ اڑا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ لوگ مجھے دیکھ لیں, تو ایک اونٹی اونچی چٹان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھنے لگے. لیکن چونکہ دو دو زرہے پہن رکھی تھیں اور ان کا وزن اچھا خاصا ہوتا ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ نہ سکے, اور زخمی بھی تھے آپ, کافی خون بہ چکا تھا. تو آپ نے حضرت طلحہ کو اپنے قریب کیا, حضرت طلحہ کے اوپر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے, اور وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھ لیا تو آپ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے. ادھر کفار مکہ کو بھی آپ دیکھ گئے تو انہوں نے اپنی طاقت کا پورا زور اسی طرف لگا دیا. ایک ایک ٹکڑی آتی 100-100 کی 200-200 کی, جس میں شہ سوار بھی ہوتے پیدل بھی ہوتے, اور اس مختصر سی جماعت پر جس میں 7-8-10-15 لوگ ہوتے, کبھی 3 کبھی 4, زبردست حملہ کرتے وہ لوگ. اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کو بھیجتے, جاؤ بھائی ان کو ذرا واپس کرو. اللہ اکبر, اللہ نے کیا روحانی طاقت دی تھی ان حضرات کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر عشق ان کے سینوں کے اندر پنہا تھا کہ اکیلے حضور کے حکم پر تنہا 100-100 کی جماعت سے بھڑ جایا کرتے تھے. اور کئی تو ایسے تھے کہ انہوں نے ان کا رخ پھیر دیا, بھگا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بار بار یہ سابقہ آیا, حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا, حضرت علی نے ایسی مضبوطی سے ان پر حملہ کیا کہ اکیلوں نے تنہا نے پوری کی پوری جماعت کا رخ پھیر دیا. کئی ایسے بھی ہوئے کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, لیکن حضور تک کسی کو آنے نہیں دیا, آخری وقت تک لڑتے رہے, حضور تک اپنے جیتے جی کسی کو بڑھنے نہیں دیا. یہاں پر ایک اہم بات, عشق کا ایسا منظر سامنے آیا کہ کائنات میں آسمان نے اور نہ زمین نے کبھی ایسا منظر دیکھا نہ ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا والہانہ تعلق اور ان کا عشق رسول, جان مال تن دھن سب کچھ قربان, یہی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اوپر بیٹھ چڑھ کر آپ اوپر چڑھے ہیں, جب تیر آتے تھے تو یہ روکتے تھے, اور اس طرح سے روکتے تھے, اپنا چہرہ حضور کی طرف کر دیا. کیوں؟ اگر حضور کی طرف پیٹ کریں گے تو بید بھی ہوگی. ادھر سے دشمنوں کے تیر آتے تو اس طریقے سے پیچھے اپنے ہاتھوں پہ, اپنے سر پہ, اپنی پیٹ پہ, اپنے پیچھے لیتے 80 سے زیادہ تیر کے زخم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانساری سے اتنے خوش ہوئے, فرمایا آپ نے اوجب طلحہ, طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے. تو ایسے عشق کے بہت سارے نمونے یہاں پر ظاہر ہوئے. حضرات صحابہ اکرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا عشق تھا. اب یہ والا باب جس کو ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا, جس میں یہ کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کا ذکر, یعنی آپ کی جنگی ٹوپی کا ذکر, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی کوٹ پہنا, ایسے ہی آپ نے جنگی ٹوپی بھی لگائی ہے, اور اس موقع پر بھی آپ نے جنگی ٹوپی لگائی. وہ جنگی ٹوپی ایسی ہوتی تھی کہ اوپر جیسے ہیلمیٹ ہوتا ہے اسٹیل کا بنا ہوا, اور یہاں پر اس کی کڑیاں ہوتی ہیں, راڈ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, زنجیر بیچ میں راڈ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں یہاں تک. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی تلوار مارے گردن پر تو یہیں پر اٹک جاتی ہے, وہ گردن تک نہیں پہنچتی ہے, تو یہاں تک اس کے راڈ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود پہنا, اور اس میں جو پہلی حدیث بیان کرتے ہیں وہ فتح مکہ کے موقع کی ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے, دخل مکہ وعلیہ مغفر, اور آپ پر جنگی ٹوپی تھی. فقیل له هذا ابن خطل, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ ابن خطل ہیں, یہ ابن خطل ہے, متعلق بیستار الکعبہ, کعبے کے پردے سے لٹکا ہوا ہے, اس کا کیا کیا جائے, کیا کیا جائے اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلو, اسے قتل کر دو. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے میں فتح مکہ کے لیے داخل ہوئے ہیں, تو اس وقت عام معافی کا اعلان آپ نے کر دیا تھا, لیکن چند لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنی فرما دیا تھا. ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جہاں ملیں جس حال میں ملیں ان کو بخشا نہ جائے, انہیں قتل کر دیا جائے. آخر ان لوگوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک کیوں تھے, اتنے غصے میں کیوں تھے؟ اصل میں ان کے جرائم بہت زیادہ سخت تھے, بڑے سخت جرائم تھے. زیادہ تر ان میں سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ کسی ایک کو نقصان پہنچایا بلکہ پوری قوم مسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اسلامی قانون کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی. اسی کے ساتھ ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا حرکات کی تھیں اور گستاخیاں کی تھیں, اور گستاخ رسول کے لیے معافی نہیں ہے, گستاخ رسول کے لیے معافی نہیں ہے. زیادہ تر اس کے اندر ایسے ہی لوگ تھے. یہ جو ابن خطل ہے جس کے متعلق اس حدیث میں آیا, اس کا جرم ایسا تھا کہ یہ پہلے مکے میں داخل ہوا, مدینے میں آیا اور اس نے اسلام کا اظہار کیا, یہ شخص مسلمان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی کام سے بھیجا, ساتھ میں ایک مسلمان خادم تھا اور ایک انصاری صحابی تھے. اس شخص نے کیا کیا کہ یہ جب سفر میں تھک گیا تو سوتے سوتے خادم کو یہ کہا, تو کھانا تیار کر, میں اتنا آرام کر لیتا ہوں, سو کر اٹھوں گا تو مجھے کھانا تیار ملنا چاہیے. یہ شخص سو گیا, سو کر جب اٹھا ہے تو خادم نے کھانا تیار نہیں کیا تھا, ابھی پورا تیار نہیں ہوا تھا. اس نے آتے ہی کہا, اٹھتے ہی کہا, مجھے کھانا دو. خادم نے کہا, وہ مسلمان تھا خادم, اس نے کہا کھانا نہیں ہے صاحب, بنا نہیں ہے, میں بنا رہا ہوں. بس اس کو کیا چڑھی اور کیسے غصہ آیا پتہ نہیں, اس نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے خادم جو مسلمان بھی تھا اس کا سر قلم کر دیا. اور اس کے بعد میں یہ ڈر کے مکے چلا گیا کہ اگر میں مدینے چلا گیا تو وہاں قصاص میں مجھے قتل کیا جائے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کون قریش کا ہے, کون بڑے خاندان کا ہے, کہ خادم کو قتل کر دیا تو چلو چھوڑو کوئی بات نہیں ہے. نہیں نہیں, ایک انسانی جان کا اتلاف کیا ہے, اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے, من اجلی ذالک کتبنا علی علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرض کر دی ہے اور یہ بات لکھ دی ہے, اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ایک آدمی کا قتل ایک آدمی کا نہیں ہے, پوری انسانیت کا قتل ہے. اور اگر کسی ایک شخص کو زندگی بخش دی جائے تو ایک شخص کو نہیں بخشی گئی ہے بلکہ پوری انسانیت کو زندگی بخش دی گئی ہے. یہ اسلامی اصول ہے, اسلامی قانون ہے. تو اسے پتا تھا کہ اگر مدینے جاؤں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑیں گے نہیں, بالکل خیال نہیں کریں گے کہ میں قریش کا ہوں, بڑے خاندان کا ہوں, بڑے قبیلے کا ہوں, قصاص میں مجھے قتل کیا جائے گا. اس لیے یہ وہاں سے سیدھا مکے بھاگ گیا اور مکے میں جا کر مرتد بھی ہو گیا, اور پھر اتنی دشمنی اپنے دل میں اس نے اسلام اور مسلمانوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بنا لی, اپنے دل کے اندر اتنی دشمنی پال لی کہ دو باندیاں خریدی اور ان سے کہتا تھا کہ تم شعر پڑھو جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو ہونی چاہیے, یعنی مذمت اور برائی. یہ ان دو باندیوں سے جب تنہا ہوتا گھر میں اس وقت بھی ایسے اشعار سنتا جس میں حضور کی ہجو ہوتی, برائی ہوتی, اور قریش کی کوئی محفل لگتی وہاں بھی اپنی ان دو باندیوں کو لے جاتا اور ان سے حضور کی مذمت میں اشعار کہلواتا. جس طرح آج کل میڈیا ہے نا, ایک خبر آپ میڈیا میں دیجئے اور وہ نشر ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے. اس زمانے کا جو سب سے بڑا میڈیا تھا وہ شعرا تھے, اور اشعار کے ذریعے سے لوگ خبریں پہنچایا کرتے تھے. ایک شاعر ایک شعر کہتا تھا اور وہ شعر پورے جہان میں پھیل جایا کرتا تھا. اس طرح تو اس وقت کا سب سے بڑا میڈیا اشعار تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب قریش مکہ پڑے ہیں تو انہوں نے یہ ہتھیار بھی استعمال کیا کہ باندیوں کے ذریعے سے, اپنے شعراء کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے اشعار کہے, لکھے, پھیلانے کی کوشش کی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو باقاعدہ طے کر رکھا تھا کہ وہ بھی اشعار کے ذریعے سے حضور کے خلاف جو اشعار ہوتے تھے ان کا جواب دیں. اور یہ صحابی رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تنے تنہا ان کو یہ اجازت حاصل تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور کے منبر پر تشریف رکھتے تھے, حضور بٹھایا کرتے تھے, اور اپنی موجودگی میں حضور کہتے تھے اشعار پڑھو. چنانچہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہتے تھے, اور ادھر سے جو برائیاں اشعار کے ذریعے سے ہوتی تھی ان کا جواب دیا کرتے تھے. آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آواز کو بلند نہ کرو, فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے زیادہ, ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم, آپس میں جیسے زور سے بات کرتے ہو حضور کے سامنے ہرگز ہرگز زور سے بات نہ کرنا. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال حبط ہو جائیں, اکارت ہو جائیں, ختم ہو جائیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, اور تم کو پتا بھی نہ چلے. اس آیت کریمہ کے تحت ایک مسئلہ بھی بتاتا چلوں, علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں. نبی اللہ حی یرزق, اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے, اس کو روزی ملتی ہے. نبی اللہ حی یرزق, الانبیاء احیاء فی قبورہم, انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں. ان اللہ حرم الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو نبی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں لیکن وہاں بھی وہ زندہ رہتے ہیں, خاص قسم کی زندگی ان کو عطا ہوتی ہے, جیسے شہداء کو ایک زندگی عطا ہوتی ہے. شہید مرتے نہیں ہیں, قرآن نے ان کے بارے میں بھی کہا, بل احیاء عند ربهم مرزقون. ایسی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلق سے ان کی حیات شہداء کی حیات سے اور زیادہ قوی اور مضبوط ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے تو جو آداب حضور کے سامنے کے آپ کی زندگی میں تھے وہی آداب آپ کے دنیا سے پردہ لے پردہ کرنے کے بعد بھی باقی رہیں گے. جس طرح حضور کی زندگی میں حضور کے سامنے زور سے بات کرنا خلاف ادب سمجھا گیا اور قرآن نے اس کو خلاف ادب کہا, اسی طرح آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے تو وہاں بھی زور زور سے بات نہیں ہونی چاہیے, اور وہاں پہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے گستاخی اور بے ادبی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اس لیے سلام بھی آپ پڑھیں تو باوقار طریقے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی سلام پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں قبر کے پاس میں, تو آپ بہت باوقار طریقے سے چلا چلا کر سلام پڑھنے کی وہ ضرورت نہیں ہے. اور ہم جب وہاں جائیں زیارت کے لیے تو بہت عظمت کے ساتھ, وقار کے ساتھ, سرکار وہاں موجود ہیں اس کا پورا خیال رکھتے ہوئے کہ سرکار کے دربار میں ہم حاضر ہیں, سرکار سن رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اتھر میں زندہ ہیں, اس کا پورا خیال ہونا چاہیے. ایک بزرگ تھے حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی, دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے, پھر جب دو ملک ہوئے پڑوس ملک کے مفتی اعظم بنے, وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے. وہ جب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے, حج سے فارغ ہو کر مدینہ آئے تو دو تین دن تک روزے پہ حاضر ہی نہیں ہوئے. تو کسی نے کہا, حضرت سب جا رہے ہیں, آپ نہیں جا رہے؟ تو رونے لگے, اتنا روئے کہ ہچکیا بن گئی, کہنے لگے مجھے شرم آتی ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں, ہمارا عقیدہ ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا مجھ سے ہوا ہوگا, کس منہ سے میں سرکار کا سامنا کروں گا, میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاؤں. تو اللہ والے تو اتنا خیال رکھتے ہیں, ایسی عظمت رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن آج امت کو کیا ہو گیا, وہاں جاتے ہیں سیلفیاں بناتے ہیں, فوٹو لیتے ہیں ایک دوسرے کا, بالکل بھی خیال نہیں ہو رہا, آگے پیچھے ہو رہے ہیں, دھکا مکا کر رہے ہیں. بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, وہاں پہ جا کر جھوٹ بولتے ہیں. کیسے بولتے ہیں سنیے آپ بھی. کسی نے نہیں کہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارا سلام پیش کرنا, اس کی طرف سے جا کر خاموہ کہتے ہیں فلاں نے بھی آپ کو سلام کہا ہے, فلاں کی طرف سے سلام کو لفہ, یہ تو جھوٹ ہے جب نہیں کہا تو. ہاں کچھ لوگوں نے آپ سے کہا ہے اور آپ کو ان کا نام یاد نہیں ہے, سب کا نام لینا مشکل تو ہی کی ہے. بہت سے احباب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت اقدس میں سلام پیش کیا ہے, لیکن کسی نے کہا نہیں ہوتا ہے اور آپ جا کر کہتے ہیں. یہاں بھی ہم سے بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب میں نے آپ کا سلام پیش کیا, میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا تھا آپ سے سلام پیش کیا, جھوٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے, اس لیے اس بات کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آداب تھے وہی آداب آج بھی ہیں, جب ہم وہاں پر حاضر ہوں گے تو انہی آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور جو آداب حضور کے زمانے میں, حضور کی زندگی میں, حضور کی مجلس کے تھے, یہ ارشادات حضور کے ہیں جس کے لیے آپ اور ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, وہی آداب اس کے آج بھی ہیں. جیسے حضور کی باتیں سننے کے جو آداب حضور کی مجلس میں تھے, تو وہی ادب ہمیں اس مجلس کا بھی کرنا چاہیے کہ یہاں حضور کی حدیثیں سنی اور سنائی جا رہی ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور سنائی جا رہی ہیں, وہی ادب اس کا بھی ہونا چاہیے. جس قدر ادب اور عظمت ایسی مجلسوں کا ہوگا, ایسی مجلسوں کی عظمت ہوگی, ادب ہوگا, اتنا ہی یہ باتیں دل میں اتریں گی اور روح کو پاکیزہ کرنے والی ہوں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت کو طے کر رکھا تھا کہ ممبر پر بیٹھ کر حضور کا جواب دیں. جب آیت نازل ہوئی تو بہت سے صحابہ ڈر گئے, ان میں حضرت حسان ابن ثابت تو اتنے ڈرے کہ گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا, گھر سے نکلنا بند کر دیا انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ کئی دن سے حسان آ نہیں رہے تو بلوایا, کہا حسان کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آیت نازل ہوئی ہے, حضور کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو, میں تو ممبر پہ بیٹھ کے کتنی زور زور سے اشعار پڑھتا ہوں. حضور نے کہا تم پڑھو, تمہیں اجازت ہے, کیونکہ تم میرے لیے پڑھتے ہو, میری محبت میں پڑھتے ہو, تم ان لوگوں کا جواب دیتے جو میرے خلاف باتیں کرتے ہیں. بڑے پیارے اشعار کہے انہوں نے, ان کے اشعار میں ایک سنائی سناؤں, میں دو تین اشعار بڑے زبردست. واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی, آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے کوئی دیکھا ہی نہیں آج تک. واجمل منک لم تلد النساء, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے آج تک جنا نہیں. خلقت مبرئا من كل عیب, آپ کو ایسے بنایا, ایسے پیدا کیا گیا ہے جیسے کہ ہر عیب سے پاک. خلقت مبرئا من كل عیب, ہر عیب سے پاک کر کے, ایک نقص ایک کمی کوئی عیب آپ کی ذات میں نہیں, ایسے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے خالق نے. پھر فرمایا خلقت کانک کما تشاء, ایسے جیسے کہ آپ سے پوچھا گیا ہو, بنانے والے نے پوچھا, خالق نے پوچھا کیسا چاہتے ہیں. کسی بھی شخص سے جب پوچھا جائے گا کیسا بننا چاہتے ہو, تو وہ تو یہی چاہے گا سب سے خوبصورت. گویا خالق نے آپ سے پوچھا کیسا بننا چاہتے ہو, تو آپ کی منشا کے مطابق ہی خالق نے آپ کی تصویر بنائی اور آپ کو پیدا فرمایا. یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشعار میں جواب دیا کرتے تھے. ادھر کفار مکہ میں بہت سے لوگ تھے, اشعار کے ذریعے سے ہجو کرتے تھے, ان میں یہ ابن خطل تھا. اس نے دو باندیاں خرید رکھی تھی، ان کے ذریعے سے، اشعار کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت ہجو کیا کرتا تھا، اس لیے اس کا جرم بہت بڑا ہوا تھا۔ ایک تو مرتد ہوا، اسلام میں مرتد کی سزا بھی یہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر پھر گستاخ رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایسی ایسی گستاخی ہے۔ جتنے بھی لوگ تھے تقریباً سب کے جرائم ایسے ہی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو عام معافی کا اعلان فرمایا، لیکن چند لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا قرار دیا کہ یہ جہاں ملے جس حال میں ملے ان کو چھوڑا نہ جائے۔ ان میں 11 مرد تھے اور تقریباً 7 عورتیں تھیں جن کے ایسے ہی کچھ جرائم تھے، لیکن ان میں بھی پھر بعد میں 7 مردوں کو چھوڑ دیا گیا، اور اسی طرح 4 عورتیں چھوڑ کر 3 عورتوں کو معافی دے دی گئی۔ 4 مرد اور 4 عورتوں کو قتل کیا گیا۔ ان 4 مردوں میں بھی پھر ایک اور تھے، ان کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار ہوتے تھے، غالب چچزاد بھائی، ان کو بھی پھر چھوڑ دیا گیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہی لوگوں میں اکریمہ بھی تھے، ابو جہل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کے بیٹے حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے۔ ان کی بیوی مسلمان ہو گئیں، اکریمہ بھاگ کر کہیں چلے گئے، ساحل پر پہنچ چکے تھے، کشتی میں بیٹھ گئے تھے۔ ان کی اہلیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، اسلام قبول کرتی ہیں اور اپنے شوہر کے لیے بھی امان لے لیتی ہیں۔ یہ اپنے زوج اپنے شوہر کے پاس پہنچی کسی طریقے سے اور کہا، خدا کی قسم روئے زمین پر محمد کے علاوہ تمہیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور وہ بہت کریم ہے، تم چلو تو صحیح، میں امان لے کر آئی ہوں۔ کہہ لگے، نہیں، یہ امان پہ مجھے اعتماد نہیں۔ ارے محمد کی امان پہ اعتماد نہیں، چلو، وہی تمہیں امان مل سکتی ہے اور کہیں تم بچ نہیں سکتے۔ بالآخر یہ آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا، اور پھر بڑے مخلص صحابی ثابت ہوئے، بہت مخلص صحابی، قرآن کریم سے بے انتہا محبت تھی، حالانکہ باپ جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن جب یہ مسلمان ہوئے تو ایسے مخلص، قرآن ہر وقت سامنے رہتا تھا، جب دیکھو قرآن پڑھتے تھے، اور جب بھی قرآن کھولتے تو روتے تھے، کبھی روتے روتے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، کہتے ہادہ کلام ربی، ہادہ کلام ربی، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے، یہ میرے پروردگار کا کلام ہے، اللہ نے ان کو خاص لطف عطا فرمایا تھا قرآن پڑھنے کا، بہت مزے سے قرآن پڑھتے تھے یہ، اور بہت لگاؤ تھا۔ اور ایک موقع پر کافروں سے جنگ ہو رہی تھی، جنگ یرموک، اس جنگ میں ایک طرف مسلمانوں تھے اور ان کی تعداد بڑی کم تھی، 33,000 یا 37,000، 37,000 اتنے مسلمان تھے، سامنے 3,00,000 سے 8,00,000 کی تعداد آتی ہے عیسائیوں کی، اتنی بڑی تعداد تھی، اور یہ بڑی خطرناک جنگ تھی جس نے سیریا کا، پورے ملک شام کا فیصلہ کر دیا تھا مسلمانوں کے حق میں، بڑی زبردست جنگ تھی۔ اس جنگ میں ایک وقت ویسا آیا کہ مسلمان پیچھے ہٹنے لگے، حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالی عنہ نکل کر آئے اور لوگوں کو آواز دی اور کہا، کون میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے؟ 450 بہادران عرب نے، جن میں صحابہ بھی تھے تابعین بھی تھے، ان کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی، اور پھر یہ مجمع میں گھس گئے اور ایسی حیرت ناک طریقے سے لڑائی لڑی ہے، ایسی جنگ کی ہے کہ دشمن کا پانسا پلٹ دیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر لشکر تھے، وہ بھی خوش ہو گئے۔ تو ان کی ایسی بڑی قربانیاں رہی ہیں۔ اسی طرح اس فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تک اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن اس موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی اور ان کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی جس سے وہ مطمئن تھے، اور ان کی پوری زندگی پھر اسلام کے لیے خرچ ہوئی ہے، زندگی کے آخری لمحے تک۔ جب موت کا وقت آنے لگا تو ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے رشتہ دار، اعزاء، اقارب رونے لگے، کہنے لگے، رونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، پریشان مت ہو، لگے ہم پریشان کیوں نہ ہوں, آپ کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا. کہ وہ ٹھیک ہے, الاسلام یہدی ما کان قبلہ, اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور سنو, جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد میں کوئی گناہ نہیں. ایسی ہی زندگی ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو ایسی زندگی عطا فرما دے کہ موت تک, جب موت آئے نا تو بشاشت کے ساتھ ہم جائیں اللہ کے پاس. اطمینان ہونا چاہیے, اپنے رب کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے. ہم نے جو وعدے کیے پورے ہو کر رہیں گے. زندگی اگر ہم اس طرح سے گزارے کہ اس میں گناہ نہ ہو تو بہرحال اس میں مجاہدہ ہوتا ہے, سختیاں ہوتی ہیں اس میں, نفس پر جبر ہوتا ہے, لیکن اس پر بڑے بڑے وعدے ہیں. مغفرت کا وعدہ ہے اس پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا وعدہ ہے, جنت کا وعدہ ہے, جنت کے بیچوں بیچ گھر ملنے کا وعدہ ہے. تو اس موقع پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے اور ان کا اسلام بھی مسلمانوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے. اور بھی بہت سے بڑے بڑے عمائدین مکہ اسلام میں داخل ہوئے جو اس سے پہلے کٹر دشمن تھے, لیکن جب جب مسلمان ہو گئے تو بہت خدمت کی اسلام کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا زاد بھائی, ایک ابو سفیان یہ ہیں, ابو سفیان ایک ابو سفیان حضور کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں, وہ بھی آپ اس موقع پر مسلمان ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عباس حضور کے چچا, وہ بھی اسی موقع پر مسلمان ہوئے ہیں. حضور کے چچا زاد بھائی جب ابو سفیان ابن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور کے ایک پھوپھی زاد بھائی بھی ان کے ساتھ میں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں چہرہ پھیر لیا, کیونکہ انہوں نے حضور کو بڑی تکلیفیں پہنچائی تھیں اور جب جب حضور کو مدد کی ضرورت پیش آئی تھی انہوں نے حضور کو دھتکارا تھا. کبھی ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اسلام مسلمانوں کا اور حضور کا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں, قریش میں سے ہیں, کہنے لگی یا رسول اللہ دوسروں کو تو آپ کے مراحم خسروانہ حاصل ہوں اور اپنے محروم ہو جائیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اپنے ہیں آپ کے, آپ تو دوسروں کے لیے بھی رحیم ہیں, کریم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نرم ہوئے. تو کسی نے ان سے کہا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کا, حضور کے سامنے جاؤ اور جا کر وہ آیت پڑھو جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے سامنے پڑھی تھی, جو باتیں جو بات کہی تھی اور جس آیت میں واقعہ ہے. لا تفق کہا تھا انہوں نے کہ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. حضرت یوسف کا بھائیوں نے بڑی دشمنیاں کی تھی, بڑا زخ پہنچایا تھا, بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی. اب جب حضرت یوسف بادشاہ بن گئے اور ان کے بھائی سامنے آئے, حاضر ہوئے, پہچان لیا, قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وھذا اخی قد من اللہ علینا انه من یتقی واصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. سب کے سب لائن لگائے ہوئے ہیں اور معافی کے خواستگار ہیں, کہہ رہے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ, خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی, وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, غلطی تو ہم سے ہی ہوئی, ہم ہی خطاوار ہیں. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, تم پر کوئی داروگیر نہیں, کوئی پکڑ نہیں, سب کو معافی. یہ آیت انہوں نے پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آیت کا دوسرا جملہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, جاؤ سب کو معافی. فتح مکہ کے موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا. ابو سفیان کے متعلق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ اعزاز پسند شخص ہے, اس لیے کوئی خاص چیز اس کے لیے ہونی چاہیے جس سے عزت محسوس کرے. حضور نے فرمایا جو خانہ کعبہ میں داخل ہو اس کو امن, جو اپنے گھر کے دروازہ بند کر لے اس کو امن, اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امن, بطور خاص, تاکہ وہ سمجھے ہاں میری عزت کی گئی ہے, مجھے احترام دیا گیا ہے. اس لیے کہا گیا بھائی جو جس قوم کا بڑا آدمی ہو اور جس قسم کا عزت دار ہو اس کو عزت دینی چاہیے. ہر آدمی کا ایک مقام ہوتا ہے, اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے, اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اکرم الناس منازلہم، لوگوں کے جو درجے ہیں اس کے مطابق ان کا اکرام اور اعزاز ہونا چاہیے. آج ہم کبھی کبھی یہ چیز بھول جاتے ہیں، ارے صاحب وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا کیا اکرام کرے، ارے وہ ہماری جماعت کا نہیں ہے، اکرام کرنے کی ضرورت کیا ہے اس کی، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو دیکھیے، جو جس طرح کا آدمی ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اس کا اکرام فرمایا کرتے تھے. جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقے کے نواب تھے. جو لوگ نواب ہوتے ہیں، رئیس ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں وہی شاہانہ باتیں ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمارا ہر جگہ اعزاز ہو، اکرام ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کے علاقے کے لوگ آئے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں آئے ہیں، تو باقی لوگ تو اندر آ گئے. یہ بہت وقار کے ساتھ نوابی انداز سے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آئے ہیں، تو جگہ فل ہو چکی تھی. یہ کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کیسے اکرام فرمایا ان کا. آپ نے دیکھا جب بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو اپنی چادر مبارک اتاری اور ان کو دے دی کہ اس کو بچھا کر بیٹھ جائیے، انہوں نے اپنے سر پہ رکھ لی اور ایسے ہی بیٹھ گئے. لیکن ان کا دل کتنا بڑا ہو گیا، دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اکرام کیا ہے، ان کا دل کتنا بڑا ہو گیا اس سے. اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کا کیسے اکرام کیا کہ بچھایا نہیں بلکہ اپنے سر پہ رکھ لی، اور وہ تو سر پہ ہی رکھنے کے لیے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو چادر سر پہ ہی رکھنے کے لیے ہے، کون امتی ایسا ہوگا جو آپ کی چادر کو نیچے بچھائے گا. بہرحال اس حدیث پاک کے اندر یہ مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے سر کے اوپر مغفر تھی، جنگی ٹوپی تھی، اسی شان سے آپ داخل ہوئے تھے. فقیل لہ ھذا ابن خطل، آپ سے کہا گیا یہ ابن خطل ہے، کعبے کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے، اس کا کیا کیا جائے. آپ نے فرمایا اختلو، اس کو چھوڑا نہ جائے، قتل کر دیا جائے. چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، ان لوگوں کو 11 مرد 7 عورتیں آپ نے قتل کا حکم کیوں دیا، باقی سب کے لیے معافی کرنا. ان کے جرائم بڑے بھیانک تھے، بڑے خطرناک تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ان کے لیے آیا ہے. لیکن ان میں بھی میں نے پھر بتایا 7 مرد اور 3 عورتوں کو چھوڑ دیا گیا، 4 مرد 4 عورتیں بچے. ان میں سے بھی پھر ایک مرد اور مسلمان ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچزاد بھائی تھے، ان کو بھی معافی کا اعلان ہو گیا. تو 3 مرد اور 4 عورتیں البتہ اس موقع پر قتل کی گئی ہیں. اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ حرم کعبہ میں، حرم میں تو کسی سے قصاص نہیں لیا جاتا، اور حنفیہ کا یہی مسئلہ ہے، مسلک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کی روشنی میں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ وہاں قصاص لیا جا سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے قتل کا حکم صادر فرمایا ہے تو حضور کی خصوصیت تھی، صرف اس دن کے لیے کعبہ اور کعبے کی حرمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہو گئی تھی. آپ نے خود فرمایا آج کے دن میرے لیے حلال کیا گیا ہے، اس کے بعد کسی کے لیے نہیں ہے، نہ میرے لیے نہ کسی اور کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. لہذا اب مسئلہ یہی ہے کہ حدود حرم کے اندر وہی مسئلہ ہے کہ وہاں پر قصاص نہیں لیا جائے گا. اب دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے ہیں تو آپ کے سر پر جنگی ٹوپی ہے، اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں احرام میں نہیں ہے. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی یہاں داخل ہونا ہے حدود حرم میں، میقات سے تجاوز کرنا ہے تو احرام کے ساتھ جانا چاہیے. اس کا جواب بھی وہی ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اس دن خصوصیت تھی، بقیہ پھر کسی اور دن کے لیے یہ خصوصیت نہیں رہی، اور امت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ بلا احرام کے حدود حرم میں داخل ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
حضرت ہمارا سوال یہ ہے کہ جب سے ہم لوگ دیکھیں بچپن سے آج تک بھی حضرت جنیدی صاحب رحمت اللہ علیہ اور ہمارے حضرت لطف اللہ صاحب اور امیر شریعت جو 70 سال کے قریب تھے, وہ بھی جب بیان دیتے تھے تو کھڑے ہو کے دیتے تھے. آج ہمارے امام اتنے بوڑھے ضعیف ہو گئے ہیں کہ چیئر پہ بیٹھ کے بیان دیتے ہیں, اس کی کیا وضاحت کچھ بتا سکیں گے آپ؟ اور ایک سوال ہمارا میرا دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں جب میت کا اعلان نہیں کرنے کی اجازت ہے تو دوسرے اعلان کیسا کر سکتے ہیں؟
ہمارے سیٹھ صاحب کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے حضرت امیر شریعت کے زمانے میں, لطف اللہ صاحب کے زمانے میں ائمہ حضرات جو ہے کھڑے ہو کر بیان کرتے تھے, آج ائمہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں بیٹھ کر. بھائی بات یہی اس بات یہی ہے, کمزور ہو گئے ہم لوگ. وہ حضرات بڑے تھے, روحانی طاقتیں ان میں بہت تھیں, ہمارے اندر ایسی روحانی طاقت اتنی نہیں ہے, اس لیے ہم تو بیٹھ کر ہی بیان کرتے ہیں. اس کے اندر کوئی پریشانی کی بات نہیں, کوئی نص نہیں آیا قرآن کی, کوئی آیت حدیث نہیں آئی, فقہ کی کوئی عبارت نہیں ہے کہ تم کھڑے ہو کر بیان کرو, بیٹھ کر جیسے سہولت ہو بیان کرنا چاہیے. ہمیں اس میں یکسوئی زیادہ ہوتی ہے بیٹھ کر بیان کرنے میں, اس لیے کرتے ہیں. کسی کو اگر کھڑے ہو کر بیان کرنے میں یکسوئی ہو تو کھڑے ہو کر بیان کرے, تو اس کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ واجب ہو یا سنت ہو. تو بہرحال یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ وہ لوگ بہرحال روحانی اعتبار سے مضبوط تھے, اور زمانہ جیسے بڑھتا چلے جائے گا روحانیت کم ہوتی چلی جائے گی, تو ہم کمزور ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے سوال کیا تھا آپ کا؟ میت کے اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے مسجد کے اندر.
میت کے لیے جب اعلان کا اجازت نہیں ہے تو دوسرے اعلان کرنا کیا مسجد میں اجازت ہے؟ جیسے زوال کا ٹائم ہو گیا یا یہ ٹائم ہو گیا, یا آپ جانی ماز لے کے اندر آئیے یا ماسک پہن کے اندر آئیے.
آپ کا جو یہ جزیہ ہے پہلا کہ مسجد میں کسی بھی طرح کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. مسجد میں وہ اعلان جو دینی اعتبار سے ہیں, دینی حیثیت کے ہیں, یا رفاہ عامہ کے مسلمانوں کے کام کے ہیں, وہ اعلان کیے جا سکتے ہیں. مخصوص کسی ایک کے لیے یا کوئی تجارتی اعلان, اس کی اجازت نہیں ہے. بتائیے اب تیسرا سوال.
نماز میں قرآن کو ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے کیا؟ اور دوسرا سوال, نماز میں اگر قرآن پڑھتے ہیں تو کنفیوژن کی وجہ سے, اگر ریپیٹ کرتے ہیں کنفیوژن کی وجہ سے, تو نماز میں کچھ فرق پڑتا ہے کیا؟
ہمارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں, نماز میں کیا ترتیب سے قرآن پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں, سنت ہے. ضروری کا مطلب اگر واجب لے لیں تو سنت ہے, اس کے خلاف کرنا جان بوجھ کر مکروہ ہے. انجانے میں ہو گیا تو مکروہ بھی نہیں. اس کی مثال میں دیتا ہوں, جیسے مثال کے طور پر ہم پہلی رکعت میں الم ترا پڑھیں, الم تر کا فعال, دوسری رکعت میں لیلہ فی قریش پڑھنا چاہیے. لیکن ہم نے پہلی رکعت میں لیلہ فی قریش پڑھ دی اور جان بوجھ کر دوسری رکعت میں ہم نے الم ترا پڑھ دی جان بوجھ کر, تو یہ مکروہ ہے. نماز اس سے بھی خراب نہیں ہوگی لیکن غلط کام کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. مکروہ اسی کو بولتے ہیں, غلط کام کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور انجانے میں ایسا ہو گیا, کبھی کبھی امام صاحب سے بھی ہوتا, ہم سے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ 27 سپارہ ہم نے پہلی رکعت میں پڑھا, بعد میں 27 کے بجائے 25 سپارے میں سے پڑھ دیا ہم نے. انجانے میں ایسا ہو گیا تو مکروہ بھی نہیں ہے. بس سمجھ میں آ گئی. دوسرا سوال, کنفیوژن کی وجہ سے اگر ہم کم ریپیٹ کرتے ہیں آیت کو تو کہ اس سے نماز میں کوئی خرابی آئے گی؟ نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے اندر. اس ریپیٹ کرنے کے اندر اتنا خیال رکھنا چاہیے تغیر فاحش نہ ہو جائے, یعنی کبھی کبھی الفاظ ایسے بدل جاتے ہیں, غلطی ایسی ہو جاتی ہے کہ جس سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں, ایسی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ صحیح کرنے کی کوشش کی, نماز میں غلطی ہو گئی ہے اس کو آپ نے صحیح کر لیا ہے تو بس پھر دہرانے کی ضرورت نہیں, نماز ہو گئی. حتیٰ کہ تغیر فاحش والی بھی غلطی نماز میں ہو گئی آپ کی, بعد میں آپ نے نماز ہی میں اسی رکعت میں دوسری رکعت میں صحیح کر لیا اس کو, تو کافی ہے. جی اور کوئی؟
تہجد کی جانب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تہجد کی نماز جو آخری وقت میں پڑھتے ہیں, مطلب فجر کے پہلے پہلے پڑھنا افضلیت ہے, تو اگر ایک انسان دیری سے سوتا ہے, مطلب تہجد پڑھ کے سو سکتا ہے کیا؟
ہمارے صاحب یہ سوال کرتے ہو گئے,
ایسا مسئلہ تھا کہ وہ
ہمارے صاحب یہ دو سوال کرتے ہیں, پہلا سوال صاحب کا یہ ہے کہ تہجد کی نماز فجر سے پہلے جو وقت ہے اسی وقت پڑھنا افضل ہے یا پڑھ کر بھی سو سکتے ہیں؟ افضل تو اسی وقت پڑھنا ہے سونے کے بعد میں آخری پیر, تو اس وقت جو نشاط ہوتا ہے ایک الگ ہی بات ہوتی ہے, اور اسی وقت وہ فضیلت ہے, وہ آسمان سے ندا آتی ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی مانگ پوری کروں, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت میں اس کو مغفرت دے دوں, میں اس کو بخشش دے دوں, تو افضل وقت تو وہی ہے. اس وقت نشاط بھی ہوتا ہے, سن سب چیزیں خاموش ہوتی ہیں, بندہ اور اللہ ہوتا ہے, اس کے ایک مزہ ہی الگ ہے, افضل وہی ہے. لیکن کوئی آدمی ایسا دیر تک کام کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, خاص طور سے لکھنے پڑھنے والے لوگوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ رات کا وقت عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں قلم لے کے تو ایک بج جاتا ہے, ڈیڑھ بج جاتا ہے, دو بج جاتے ہیں, تو ایسے لوگ جن کے رات میں کام ہوتا ہے زیادہ, تو اور ان کو فجر سے پہلے اٹھنا تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے, ان کے لیے حکم ہے رات ہی کو پڑھ کر سو جائیں, رات ہی کو پڑھ کر سو جائیں, تو ان کو انشاءاللہ تہجد کا ثواب مل جائے گا. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے سورہ ملک, سورہ ملک کی کیا فضیلت ہے؟ بڑی فضیلت آئی ہے سونے سے پہلے پہلے جو آدمی پڑھتا ہے تو قبر کے عذاب سے حفاظت کا سبب بن جاتی ہے, سورہ ملک ساتھی بنتی ہے یہ قبر میں انسان کا, اس لیے سورہ ملک کی بڑی فضیلت ہے, حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ سونے سے پہلے پہلے سورہ ملک کو پڑھ لے, اور مغرب عشاء کے درمیان سورہ واقعہ پڑھ لی جائے. سورہ واقعہ کا ایک نام سورۃ الغنا بھی ہے, غنا کے معنی آتے ہیں مالداری, مالدار کرنے والی سورت, تو ہم لوگ روزانہ اگر سورہ واقعہ بھی پڑھ لیں تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ روزی سے کبھی پریشان نہیں ہوں گے. ایک بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے, کہنے لگے آپ کی بیٹیاں بہت ہیں, اولاد نرینہ نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں بیت المال سے آپ کا کوئی وظیفہ طے کر دیں تاکہ آپ کے بچوں کو سہولت ہو آپ کے بعد میں. ان کی اسلام کے لیے بڑی خدمات تھی, غالباً سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی ہیں, تو انہوں نے کہا نا صاحب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ پڑھتا ہے لم تصبہ فاقہ, اسے کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا. میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سکھا رکھا ہے, ان کی عادت بنا رکھی ہے, وہ روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھتی ہیں, تو مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے, کوئی خوف نہیں کہ میری بچیاں کسی زمانے میں روزگار سے روزی سے پریشان ہوں گی. تو سورہ ملک کی فضیلت ہے, سورہ واقعہ کی فضیلت ہے, دونوں کا ہمیں التزام کرنا چاہیے, خاص طور سے گھروں میں سکھا دیجئے, یہ بچوں کو سکھا دیجئے, بچوں کو سکھا دیجئے کہ سورہ واقعہ ضرور پڑھا کریں, وہ حالات کیسے کیسے آتے ہیں, پھر بعد میں تکلیفیں ہوتی ہیں, اللہ پر تعلق اور اعتماد بٹھائیے ان کے ذہنوں میں.
حضرت جمعہ کا بیان جو ہوتا ہے افضل ممبر پر دینا ہے یا چیئر پہ بیٹھ کے دینا؟
جی یہ حضرت سیٹ صاحب پوچھ رہے ہیں جمعہ کا بیان افضل اس پر دینا ہے یا چیئر پر دینا ہے. دیکھیے جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ تو ممبر ہی پر دینا ہے, اور جو بیان جو ہے وہ الگ ہٹ کے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب یہ لوگ عجم کی طرف آئے تو اپنے مقامی زبان میں جمعہ کی اذان سے پہلے مقامی زبان میں الگ بیٹھ کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے مقامی زبان میں, پھر جب اذان ہو جایا کرتی دوسری اذان اس کے بعد عربی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے آپ, تو روایت سے ثابت ہے, ایسے نہیں کہ بلا روایت کے ہو. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. اللہ کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت نصیب فرمائیے, اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. یا اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے, موت تک عافیت کے ساتھ تقوی پر رکھیے, خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیے, حسن خاتمہ نصیب فرمائیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کامل اتباع نصیب فرمائیے, آپ کی سنتوں پر زندہ رکھیے اور آپ کی سنتوں پر موت بھی عطا فرمائیے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.